ایران، پاکستان، ہندوستان اور عراق میں رسول اور آل رسول کی عزاداری، نجف اشرف میں لاکھوں عزاداروں کا اجتماع، پاکستان میں غداری کیس کی سماعت، 2 جنوری کو مشرف کا ہر حال میں عدالت میں پیش کیا جائے، خصوصی عدالت کا ہو۔ میں مالی بدعنوانی اسکینڈل کے بعد ملک میں بے چینی، عوام کے ملک گیر احتجاجی مظاہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جان گداز، سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی طرح فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر فرزند رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم شہادت پر جلوس عزا اور تابوت مبارک بھرا ہو جائے۔
امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ تابوت کا جلوس حسینیہ حال محلہ کشمیریہ موسی دروازے سے برآمد ہو چکا ہے۔
امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں شبیہ تابوت کا جلوس مولانا حسن ظفر نقوی نے محلہ شیعہ کشمیریہ حسینیہ حال سے صبح 9:30 برآمد کرایا۔ جلوس اپنے قدیمی راستوں پر لال کھوہ امام بارگاہ باب الحوائج سے اکبری منڈی سے ہوتا ہوا چوک نواب صاحب پہنچے گا، جہاں سے رات گئے امام بارگاہ باب حسن میں جلوس بڑھا دیا جائے گا۔ اس قدیمی جلوس کے بانی خواجہ بشارت حسین کربلائی، میر سکندر اور خواجہ میسم عباس ہیں، جو جلوس کے ہمراہ عزاداروں کی سیکیورٹی اور نظر و نیاز کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ اندرون شہر لاہور میں جاری اس جلوس میں مومنین کی کثیر تعداد مولا کو پرسہ دینے کے لیے شریک ہیں۔
نادیہ بخاری، سحر آدمی نیٹ ورک، لاہور۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ اور فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے ایام رحلت و شہادت کی عزاداری پوری دنیا میں انتہائی عقیدت و احترام سے جاری ہے۔ نجف اشرف سے ہمارے نمائندوں نے خبر دی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت اور سوگوار و عزادار ان معصوموں کے غم میں عزاداری اور سینہ زنی میں مصروف ہیں۔ عراق اور دنیا کے مختلف ملکوں سے زائرین اور سوگوار نجف اشرف پہنچے ہوئے ہیں، جہاں سرکار دو عالم اور ان کے 2 معصوم جانشینوں کی رحلت و شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی اس مناسبت سے پورے ملک میں عزاداری اور مجالس غم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے عزاداری کے مرکزی اجتماعات مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام اور قم میں بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں جاری ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں زائرین اور عزادار مجالس سے عزا برپا کر کے اور منظم دستوں اور انجمنوں کی شکل میں نواخوانی اور سینہ زنی کر کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مصطفیٰ اور امام رضا علیہ السلام کے ایام رحلت و شہادت پر غم منا رہے ہیں۔ مشہد مقدس میں اس موقع پر پورے ایران اور دنیا کے دیگر ملکوں کے لاکھوں زائرین موجود ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان سے بھی خبر ہے کہ 28 سفر کی غمناک تاریخ کی مناسبت سے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس کا انعقاد اور جلوسائے عزا برآمد کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس موقع پر اہم شہروں میں سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران اور بعض دیگر ملکوں میں ایک روایت کے مطابق سفر کی آخری تاریخ کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت ہے۔ 28 سفر کی مناسبت سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں عاشقان رسول اور محبان اہل بیت رسول نے عزاداری کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات کے سلسلے میں آج ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مجالس عزا منعقد ہوئی، جس میں شدید برف باری کے باوجود کثیر تعداد میں عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔
اس سلسلے میں اجمیر شریف شیان جموں کشمیر نے سری نگر کے حسن آباد امام بارگاہ میں ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا تھا، جس میں مخصوص انداز میں زاکرین نے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو خراج عقیدت ادا کیا۔ شدید سردی اور باری کے باوجود ہزاروں مرد و زن نے اس مجلس عزا میں شرکت کی اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے کو پرسہ دیا۔ وادی کے دیگر قصبہ جات میں بھی مجالس عزا منعقد ہوئی، جس میں باری تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی بھر میں باری برفباری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں شاہراہوں پر چلنا پھرنا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل میں بھی رحلت رسول اسلام و حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجالس عزا منعقد ہوئیں اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کرگل سے سجاد حسین۔
رحلت جان گداز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فرزند ارجمن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام و امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادتوں کے موقع پر آج کرگل میں ماتمی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔
اس دوران بعد از نماز ظہرین جامع مسجد کرگل سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک ماتمی جلوس برآمد کیا جا رہا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران عزادار دنیا بھر کے مظلومین، من جملہ بحرین اور فلسطین کے انقلابی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین جیسے شعار بلند کر رہے ہیں۔ ادھر مدرسہ اثنا عشریہ کرگل میں بھی آج صبح ایک مجلس منعقد ہوئی۔ اس دوران حجت الاسلام سید محمد کاظم الموسوی نے رحلت پیغمبر آخر زمان، شہادت امام حسن مجتبی و امام علی ابن موسیٰ رضا کی مناسبت سے مفصل روشنی ڈالی۔
ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے سجاد حسین، سحر عالمی نیٹورک۔
پاکستان میں خصوصی عدالت نے حکم دیا ہے کہ سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو جمعرات کو 2 جنوری کو ہر حال میں عدالت میں پیش کیا جائے۔ پاکستان کی خصوصی عدالت میں غداری کیس کی سماعت بدھ کو بھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی غیر حاضری میں ہوئی۔ سماعت کے دوران پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری نے بتایا کہ سیکورٹی کے خدشے کے باعث پرویز مشرف عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف پر دہشت گردانہ حملے کا خدشہ ہے اور عدالت کے باہر دھماکہ ہوا تو ججوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موکل کی سیکورٹی کے انتظامات ضروری ہیں اور اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری عدالت پر آ جائے گی۔ پرویز مشرف کے وکیل کے اس بیان کے بعد جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ سیکورٹی خطرے کی وجہ سے عدالت کام بند کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں جنگ میں بھی کام کرتی ہیں۔ فیصل عرب نے حکم دیا کہ پرویز مشرف کو جمعرات 2 جنوری کو ہر حال میں عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت 2 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ امریکہ نے نیو یارک میں خاتون ہندوستانی سفارتکار کی گرفتاری اور اس کے ساتھ بدسلوکی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی میں امریکی سفیر نینسی پاول نے کہا کہ وزیر خارجہ جان کیری نے بھی اس واقعے پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ جان کیری نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس واقعے سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اس اقدام پر ہندوستانی عوام سے معافی مانگے۔ حکومت ہندوستان نے جوابی اقدام کے طور پر ہندوستان میں امریکی قونصل خانوں کے امریکی ملازمین کو دی گئی خصوصی مراعات واپس لے لی ہیں، یہاں تک کہ نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کے باہر سیکورٹی بیریکیڈ کو بھی ہٹا لیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی پولیس نے پچھلے مہینے نیو یارک میں ہندوستانی خاتون سفارتکار دیویانو کو ویزا جعل سازی کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا اور ان کی توہین کی تھی۔ بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ اس خاتون ہندوستانی سفارتکار کی گرفتاری کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں امریکہ کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے۔ ترکی میں 3 شہروں کے ہزاروں افراد نے ایک بار پھر ملک میں مالی بدعنوانیوں کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ترکی کے 3 شہروں استنبول، انقرہ اور ازمیر کے باشندوں نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کر کے ملک میں جاری مالی بدعنوانیوں کی مذمت کی۔ ان مظاہروں میں شریک لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت کو عام شہریوں کے لیے مفت اعلان کیا جائے۔ استنبول میں مظاہرے کا اہتمام کئی غیر سرکاری تنظیموں نے کیا تھا۔ یہ مظاہرہ اس واقعے کے بعد کیا گیا جب ایک سیکورٹی اہلکار نے میٹرو اسٹیشن پر پھیری لگا کر سامان بیچنے والے ایک نوجوان کو بغیر ٹکٹ سفر کرنے کے جرم میں زدوکوب کر کے بری طرح زخمی کر دیا۔ استنبول میں ہوئے مظاہرے کے شرکا احتجاج کے طور پر مختلف اسٹیشنوں پر جان بوجھ کر بغیر ٹکٹ میٹرو میں سوار ہو گئے اور پولیس اہلکاروں کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہو تو انہیں زدوکوب کریں۔ اس کے فوراً بعد مظاہرین کا اشتعال وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے میں تبدیل ہو گیا اور راہ چلتے افراد بھی مظاہرے میں شامل ہوتے گئے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ چوروں کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح کے مظاہرے انقرہ اور ازمیر شہروں میں بھی ہوئے۔ انقرہ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کر کے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ ترک حکومت کو گزشتہ 2 ہفتے سے مالی بدعنوانی کے ایک بڑے اسکینڈل کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں 3 وزیروں نے استعفیٰ دے دیا اور وزیر اعظم نے بھی اپنی کابینہ کے 10 وزیروں کو تبدیل کر کے کابینہ میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ لبنان میں فوج کے سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایک کامیاب آپریشن میں عبداللہ زام نامی دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا ہے۔
لبنانی فوج کے انٹیلیجنس شعبے کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ خطرناک سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ القاعدہ سے وابستہ عبداللہ ازام نامی دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ماجد الماجد لبنان اور امریکہ سمیت متعدد ملکوں کو مطلوب تھا۔ العالم کے رپورٹر نے بھی بتایا ہے کہ لبنان میں سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بعض رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ عبداللہ ازام دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ماجد الماجد 2 سال پہلے دمشق حکومت کے خلاف جنگ میں شرکت کے لیے لبنان سے شام چلا گیا ہے۔ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ عبداللہ ازام نے بیروت میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے کے سامنے دھماکے اور حزب اللہ کے اہم رہنما حسان اللقیس کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ لبنان کے روزنامہ السفیر آن لائن نے بھی بدھ کے روز ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی ذرائع ابلاغ کی اس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے کہ بدنام زمانہ سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیروت میں 27 دسمبر 2013 کے دھماکے کے بعد لبنان کے فوجی اور سیکورٹی عہدیداروں نے خبردار کیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جائے گی۔ 27 دسمبر کے بیروت دھماکے میں لبنان کے سابق وزیر خزانہ محمد شتا سمیت 8 افراد جاں بحق اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ لبنان کے مختلف سیاسی اور صحافتی حلقوں نے اس دھماکے کے بعد اعلان کیا تھا کہ سعودی حکومت لبنان میں دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے اس ملک میں افراتفری اور بے ثباتی پھیلانا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ علاقے میں سرگرم مختلف انتہا پسند دہشت گرد گروہوں سے سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ بندر بن سلطان کے قریبی روابط ہیں۔ سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان کو لبنان کی نئی حکومت میں حزب اللہ کی شمولیت منظور نہیں ہے اور وہ لبنانی عوام میں حزب اللہ کی مقبولیت سے بھی کافی ناراض ہیں، اس لیے سعودی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی مدد سے انہوں نے لبنان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے حزب اللہ کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لبنان میں گزشتہ دنوں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں سعودی حکومت کے حمایت یافتہ اور القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ عبداللہ ازام کے ملوث ہونے کا انکشاف ہونے اور اس کے سرغنہ سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کی گرفتاری سے سعودی حکومت کی ماہیت اور یہ بات پہلے سے زیادہ آشکارا ہو گئی ہے کہ خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ ہی لبنان میں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی آل سعود کا ہاتھ ہے۔
شامی فوج نے صوبہ دمشق کے علاقے غوطہ شرقی پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ العالم ٹی وی چینل کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ شامی فوج نے اس علاقے میں زبردست پیش قدمی کی ہے۔ شامی فوج نے صوبہ دمشق کے شہر دیر سلمان پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر لینے کے بعد جربہ شہر پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب غوطہ شرقی میں بھی وہ فوج نے اپنا کنٹرول کر لیا ہے اور کافی حد تک پیش قدمی کی ہے۔ شامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ اس کارروائی میں دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے 10 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں اس کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ شام میں دفاعی امور کے تجزیہ نگار یحییٰ سلیمان نے العالم ٹی وی چینل کے نمائندے کو بتایا کہ غوطہ شرقی میں شامی فوج کی کارروائی اور ان علاقوں سے دہشت گردوں کو نکال باہر کرنا شامی فوج کا بڑا اور دلیرانہ کارنامہ ہے۔ شامی فوج نے صوبہ دمشق میں جبہت النصرہ کے کنٹرول روم پر بھی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں کویتی اور سعودی دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شامی فوج نے دوما کے علاقے میں جیش الاسلام نامی دہشت گرد گروہ کے ایک خفیہ ٹھکانے پر حملہ کر دیا، جس میں اس گروہ کے بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ شامی فوج نے ملک کے مشرقی صوبہ دیر الزور میں الجفرا شہر پر بھی اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ منگل کو دیر الزور میں ہوائی اڈے کے اطراف میں شامی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان گھمسان کا مارکہ ہوا تھا۔ شامی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس اور اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ شام کے تعاون کا دمشق کے لیے بہت ہی اچھا اور مثبت سیاسی نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ شامی وزیر اعظم وائل الحلقی نے اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے ممبران سے خطاب کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ اس طرح کے مثبت نتائج جنیوا دو اجلاس کے تناظر میں بھی جاری رہیں گے۔ شامی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر یہ ہم آہنگی اور سلامتی کونسل میں روس اور چین کی طرف سے ویٹو کا استعمال نہ ہوتا تو آج شام میں حالات کچھ اور ہوتے اور شام پر اس وقت زیادہ دبا ہوتا۔ شامی وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جنیوا دو اجلاس میں شامی وفد اس لیے شرکت کر رہا ہے کہ وہ اقتدار دوسروں کے حوالے کر دے گا تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ شامی وزیر اعظم وائل الحلقی نے شامی کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی کے لیے فیصلے کرنے کے تعلق سے روس اور ایران کے کردار کو بہت ہی اہم بتایا اور کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کی عدم پیداوار اور اس کی نابودی کے کنونشن میں شامل ہونے پر مبنی صدر بشار اسد کا فیصلہ انتہائی دانشمندانہ اور تاریخی فیصلہ تھا۔ عراق کے مختلف علاقوں میں الگ الگ کار بم دھماکوں میں کم سے کم 39 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت بغداد کے زعفرانیہ کے علاقے میں ایک کار بم دھماکے میں 6 افراد مارے گئے جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے۔ بغداد کے مشرق میں واقع جمیلہ محلے میں ایک کار بم دھماکے میں 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد کی صدر سٹی کے علاقے میں ایک بس میں بم دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ بغداد کے مشرق میں واقع علاقے الکمالیہ میں بھی ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ سبھی دھماکے اکثریتی شیعہ آبادی والے علاقوں میں ہوئے ہیں۔ موصل شہر میں بھی ایک بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا ہے۔ عراق سے ہی خبر یہ بھی ہے کہ سیکورٹی فورس کے جوانوں نے صوبہ الانبار میں دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بحرین میں حکومت مخالف 6 سیاسی جماعتوں نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف پرامن تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بحرین کی انقلابی تنظیموں نے ایک بیان جاری کر کے جس پر 6 جماعتوں اور تنظیموں نے دستخط کیے ہیں کہا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کے قیام کا واحد راستہ پرامن احتجاج کو ہی سمجھتی ہیں۔ ان جماعتوں نے کہا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کا اسٹریٹجک حل یہی ہے کہ پرامن مظاہرے جاری رکھے جائیں۔ بحرین کے مخالف سیاسی رہنماؤں نے آل خلیفہ حکومت پر اس بات پر شدید تنقید کی ہے کہ وہ قومی آشتی کی گفتگو میں سنجیدہ نہیں۔ ان مخالف سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ جب آل خلیفہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تو اس کے خلاف پرامن تحریک جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں ایسا سیاسی حل چاہتے ہیں جو پرامن حل ہو اور جس میں اغیار کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ بحرین کے جن جماعتوں نے اس بیان پر دستخط کیے ان میں ملکی سب سے بڑی جماعت جمعیت الوفاق سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق اسلامی اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بھی شامل ہیں۔ بحرین میں فروری 2011 سے حکومت کے خلاف پرامن مظاہرے جاری ہیں جن کے دوران بڑی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ولگوگراڈ بم دھماکوں کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ولگوگراڈ میں ریلوے اسٹیشن اور اس کے بعد ٹرالی بس میں ہونے والے دھماکے کے بعد دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ اتوار کو روس کے شہر ولگوگراڈ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں 18 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس کے دوسرے دن پیر کو اسی شہر میں ایک ٹرالی بس میں دھماکہ ہوا جس میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر ان دھماکوں کے بعد روسی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقصد روس میں مذہبی اختلاف و تفرقہ پیدا کرنا اور ہرج و مرج نیز قتل و خونریزی کا بازار گرم کرنا ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کا تعلق شمالی قفقاز میں پھیلنے والے تکفیری اور سلفی طرز فکر اور اس تحریک سے ہے جس نے انتہا پسندانہ نظریات کی اساس پر قفقاز عمارت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی قفقاز کی تکفیری علیحدگی پسندی کی تحریک روس کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں روسی صدر نے منگل 31 دسمبر کو ایک بل پر دستخط کیے ہیں جس میں علیحدگی پسندی کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس بل کے مطابق جو صدر پوتین کے دستخط کے بعد قانون میں تبدیل ہو چکا ہے، جو لوگ روس کی عرضی سالمیت کے خلاف اقدام کریں گے انہیں 5 سال قید اور $9,200 جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ روسی صدر نے اس سے پہلے پیر 30 دسمبر کو بھی ایک بل پر دستخط کیے تھے جس میں انتہا پسندانہ نظریات کی ترویج کرنے والی سائٹوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس بل پر روسی صدر کے دستخط کے بعد روس میں اس قسم کی سائٹوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن وہابی اور تکفیری گروہوں کی ماہیت اور ان کی انتہا پسندی کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی سے باز نہیں آئیں گے۔ روس میں سرگرم تکفیری گروہوں نے شمالی قفقاز میں نام نہاد اسلامی عمارت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیڈر دوکو عمروف نے گزشتہ جولائی میں ایک ویڈیو پیغام میں اپنے طرفداروں کو روسی مفادات کے خلاف حملوں کی ہدایت دی تھی۔ اس نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ سوچی ونٹر اولمپک کھیلوں میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی جائے، لیکن روس کی حکومت نے موسم سرما کے اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے والے ملکوں کو یقین دلایا تھا کہ غیر ملکی مہمانوں اور کھلاڑیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ اسے یقین ہے کہ روس سوچی ونٹر اولمپک کھیلوں کے دوران حفاظت اور امن و امان برقرار رکھنے کا معقول انتظام کرے گا۔ روس کے صدر نے بھی حکم دیا ہے کہ سوچی ونٹر اولمپک کھیلوں کے دوران سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے، لیکن حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد روسی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دہشت گرد کھیلوں کے دوران بھی اس قسم کے اقدامات کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی اور انہیں سوچی اولمپک کھیلوں میں رکھنا اندازی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران، پاکستان، ہندوستان اور عراق میں رسول اور آل رسول کی عزاداری، نجف اشرف میں لاکھوں عزاداروں کا اجتماع۔ پاکستان میں غداری کیس کی سماعت 2 جنوری کو، مشرف کو ہر حال میں عدالت میں پیش کیا جائے، خصوصی عدالت کا حکم۔ ترکی میں مالی بدعنوانی اسکینڈل کے بعد ملک میں بے چینی، عوام کے ملک گیر احتجاجی مظاہرے۔ خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔